کے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے اشعار اور خودی کے عظیم نظریے سے برے صغیر کی سیاست میں ہلچل مچا دے گا۔ نور محمد صوفی کے بیٹے محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے دوران اسے ایک ایسے استاد کی ہدایت و رہنمائی نصیب ہوئی جس نے نوجوان اقبال کے قلب و ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے نئی سوچ اور تڑپ پیدا کر دی۔ مولانا سید میر حسن اردو، فارسی اور عربی کے ایک شفیق استاد تھے۔ آپ کے مکتب میں تعلیم و تربیت پانے والے شاگردوں نے دنیا میں نام کمایا۔ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس سید بزرگوار اور تعلیم و تربیت کے درخشندہ معلم کا ذکر انتہائی عزت و احترام سے کرتے اور برملا اظہار کرتے کہ اگر انہیں سید میر حسن کی شاگردی کا شرف حاصل نہ ہوتا تو عربی اور فارسی زبان کے اسرار و رموز اور زندگی کے حقیقی اہداف سے کوسوں دور ہوتے۔ علامہ محمد اقبال نے اسکاچ مشن کالج سے انٹر کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد پاکستان کے معروف ادارے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ 1895 سے لے کر 1899 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے اور ایم اے کی تعلیم مکمل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے ادبی ماحول اور ماہر اساتذہ نے اقبال کے اندر خابیدہ اسلامی مفکر کو بیدار کر دیا۔ علامہ محمد اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ ایرانی فلسفے کے موضوع پر اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کیا تو سرزمین ایران کا قریب سے مشاہدہ نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ایرانی فلسفے اور ایرانی ثقافت کے انتہائی قریب محسوس کیا۔ ایرانی فلسفے اور ایرانی شخصیات کے مطالعے کے بعد علامہ اقبال کو ایرانی سرزمین سے ایسی امیدیں وابستہ ہو گئیں کہ آپ کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا۔ چون چراغے لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطہ زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما، می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما۔
علامہ اقبال کی بنیادی حیثیت تو ایک شاعر کی ہے،
وہ ایک سطح پہ شاعر اسلام بھی ہیں اور ایک سطح پہ شاعر جہاں بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں بلّہ نہیں ہے۔
جہاں جہاں اقبال کا کلام پہنچا اس کی فکر کے ذریعے سے اقبال متعارف ہوئے، چنانچہ وہاں بھی اقبال کے اثرات ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے اقبال کی فکر پھیلتی رہی وہیں ایک مفکر کی حیثیت میں بھی وہ نمایاں ہوتے رہے۔
ان کی شخصیت ایک بلند تر شخصیت ہے جو ہمیں نہ صرف 20ویں صدی کے منظر نامے میں نمایاں اور غالب نظر آتی ہے بلکہ پوری ایک اگر ہم تاریخ ادبیات عالم پہ نظر ڈالیں تو ان میں بھی وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔
علامہ اقبال کی بنیادی حیثیت تو ایک شاعر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مفکر بھی ہیں، ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک سیاستدان ان معنوں میں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا خطبہ الہ‌آباد کی شکل میں۔ شاعر انہوں نے شاعری اردو میں بھی کی اور فارسی میں بھی کی ہے، اور اسی طرح نثر لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی ہے، انگریزی میں بھی لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے قومی شاعر کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کی فکر اور ان کی شاعری اور ان کے اثرات وہ صرف پاکستان یا کسی خاص خطے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہ امت مسلمہ کے شاعر ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ممالک پر ان کی شاعری اور خاص طور پر ان کی فارسی شاعری اور ان کی شاعری کے بہت سے تراجم جو عربی میں ہوئے ہیں اور دوسری زبانوں میں ہوئے ہیں، فارسی میں بھی ان کی نثر کے تراجم ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور ایک بیداری کی کیفیت، جیسا کہ خود انہوں نے ہندوستان کی ملت اسلامیہ جو تھی اس کے اندر ایک بیداری کا جذبہ پیدا کیا، الگ مملکت کے قیام کا جذبہ پیدا کیا، اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک میں بھی جن کے ہاں فارسی زبان سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں یہ جذبہ پیدا کیا اور ان کے بہت اثرات ہیں، اور اس وجہ سے وہ ملت اسلامیہ کے شاعر سمجھے جاتے ہیں.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک شاعر کی حیثیت میں، ایک مفکر کی حیثیت میں، ایک دانشور کی حیثیت میں اردو اور فارسی ادبیات میں ایک بے مثال مقام رکھتے ہیں. ان کی اولین اور سب سے بڑی حیثیت تو ایک بہت بڑے شاعر کی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اردو اور فارسی شاعری کا شاعر اعظم ہے، بلکہ شاعری کا امام اعظم ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم میں ایک انقلاب برپا کیا. بر عظیم کی وہ مسلم ملت جو بہت مشکلات کا شکار تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی سامراج کے آ جانے کی صورت میں ان کے ادارے تباہ ہو رہے تھے، اور ان کی وہ کلچر اور ثقافت جو ایک بہت بڑا کلچر اور ایک بہت بڑی ثقافت تھی، اس کی بربادی ہو رہی تھی. اس لیے علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا کریں تاکہ وہ مغربی، خاص طور پہ برطانوی سامراج اور استعمار سے آزادی حاصل کریں. اس لحاظ سے ایک تو بڑی خدمت ان کی وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے یہ خدمات جو ہیں وہ صرف اہل اسلام ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری نوع انسانی کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں اور وہ قابل توجہ ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر کے، اپنے باطن کے امکانات کو پہچاننا چاہیے، تاکہ وہ ان امکانات کو پہچاننے کے بعد عظمت حاصل کر لے اور ان بلندیوں تک پہنچ سکے جو بلندیاں اس کے قلب میں اور اس کے وجود میں ودیعت کی گئی ہیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سطح پہ شاعر اسلام بھی ہیں اور ایک سطح پہ شاعر جہان بھی ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں اظہار خیال کرنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. اقبال کی شناخت کے حوالے سے مجھے خود اقبال ہی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں بلّہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو اس کی شاعری کے حوالے سے، اس کے افکار کے حوالے سے ہر شخص نے اپنے اپنے انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. بلکہ ان کے بارے میں تو ایک کسی بڑے مفکر کی یہ بھی رائے ہے کہ اقبال ایک ایسا بر اعظم ہے کہ جس میں ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کلیتاً اقبال کی تفہیم کا حق ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کی معنویت اجاگر ہو رہی ہے، اور اس کے کلام نظم و نثر کی مختلف جہتوں سے لوگ آگاہ ہو رہے ہیں، اور اس میں جو دانشور ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اقبال شناسی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میری یہی رائے ہے کہ ہنوز بہت کام ہونا جو ہے وہ باقی ہے. بلکہ اس میں ایک اور شعر بھی اقبال کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ضرور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا ہے کہ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما کشاد۔ تو اقبال ایسے ہی شاعروں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بعد از مرگ ایک نئی زندگی پاتے ہیں، ان کی ظاہری زندگی تو ختم ہو چکی ہے لیکن ان کی ادبی زندگی، ان کی علمی زندگی اور مفکر کے حوالے سے ان کی زندگی میرا خیال ہے کہ دائمی ہے، اور ابھی اس پہ بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے۔ ایک اور زاویے سے بھی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ میں اس ٹائٹل کی تائید کرتا ہوں لیکن اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے شاعر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ حکیم الامت ہیں، امت کے لیے حکمت کا پیغام ان کی شاعری میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ اس امت کو اصل میں اتحاد عالم اسلامی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کیونکہ ملت واحدہ کا جو تصور قرآن میں ہے اسی کو اقبال آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حکیم الامت بھی ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر مشرق ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جزوی صداقت ہے، یہ کلی صداقت نہیں ہے۔ اقبال شاعر عالم ہیں، اقبال جو ہیں وہ مشرق و مغرب کے شاعر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں صرف مشرق کا شاعر کہہ کر تو ہم محدود کر دیں۔ اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہم علامہ اقبال کے بارے میں حق ادا نہیں کر پاتے کہ اگر ہم انہیں صرف مشرق کے حوالے سے دیکھیں۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مشرق کی جو ایسی اقوام تھیں کہ جن پہ طاغوتی طاقتوں کا غلبہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ سامراجی طاقتوں کا غلبہ تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس غلبے سے ان اقوام کو نجات دلائی جائے، اور اس لحاظ سے انہیں ہم شاعر مشرق کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے وہ عمومی اور آفاقی ہے اور سب کے لیے ہے۔
اقبال کی دو حیثیتیں بہت معروف بھی ہیں اور مستحکم بھی ہے۔ ایک تو وہ شاعر کی حیثیت میں ہماری قوم کے لیے ایک قومی شاعر کے طور پر ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور دوسرے ایک مفکر کی حیثیت میں۔ بعض اوقات تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اقبال کو پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، یا ان کے نقادوں کے لیے، کہ اقبال کی حیثیت ایک شاعر کی زیادہ اہم ہے یا ایک مفکر کی۔ اب یہ پڑھنے والے اور سمجھنے والے پر ہے کہ وہ کس حیثیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کس زاویے سے اقبال کو دیکھتا ہے۔ اگر فکر کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اقبال کی فکر نے نہ صرف اپنے پورے ماحول کو، اپنی قوم کو، بلکہ عالمی سطح پر عالم اسلام کو، مسلمانوں کو متاثر کیا۔ جہاں جہاں اقبال کا کلام پہنچا، اس کی فکر کے ذریعے سے اقبال متعارف ہوئے، چنانچہ وہاں بھی اقبال کے اثرات ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے اقبال کی فکر پھیلتی رہی، وہیں ایک مفکر کی حیثیت میں بھی وہ نمایاں ہوتے رہے۔ ہمارے لیے تو اقبال ایک شاعر ہیں، اس لیے کہ اردو میں یا فارسی میں انہوں نے کلام کہا، اور یہ کلام برصغیر میں اور جنوبی ایشیا میں یا ایران تک عام طور پر سمجھا گیا، لیکن ایک مفکر کی حیثیت میں ظاہر ہے کہ شاعری پیچھے رہ جاتی ہے، اور فکر، اور جس ذریعے سے انہوں نے فکر کو پیش کیا ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس خطے میں، یعنی جس خطے میں کہ اقبال رہے، اس خطے کے لیے وہ پہلے شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں اسلام یا مسلمان رہتے ہیں اور وہاں اقبال کی فکر پہنچی ہے، تو وہاں اقبال کو شاعر کے طور پر نہیں بلکہ ایک مفکر کے طور پر مانا گیا، تسلیم کیا گیا۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی حیثیت تو ایک عظیم شاعر کی ہے، لیکن وہ ایک ایسے شاعر تھے جو شاعری کے علاوہ بھی جو ذرائع اظہار ہیں ان میں یقین رکھتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس زمانے کے تمام انسانوں اور خاص طور مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے ان پہ بہت غور و فکر کرتے تھے اور ان کے حل سوچتے تھے کہ کیا حال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے تاریخ انسانی کا وسیع مطالعہ کر رکھا تھا اور پورے مغربی فلسفے کا، مشرقی فلسفے کا انہوں نے گہرا تجزیاتی مطالعہ کر رکھا تھا، اور ایک باقاعدہ اپنا ویژن انہوں نے تشکیل دیا تھا ایک طویل غور و فکر اور مطالعے کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایک بلندتر شخصیت ہے جو ہمیں نہ صرف 20ویں صدی کے منظر نامے میں نمایاں اور غالب نظر آتی ہے بلکہ پوری ایک اگر ہم تاریخ ادبیات عالم پہ نظر ڈالیں تو ان میں بھی وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کی بنیادی جو حیثیت تھی وہ ایک ملت اسلامیہ کے ایک ترجمان کی تھی، لیکن وہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے ترجمان ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، تو ملت اسلامیہ کے ساتھ ہی ملت آدم کے حوالے سے بھی وہ ایک نقطہ نظر رکھتے تھے، تو ان کا وہ محدود نہیں تھے اور وہ ایک مسلمانوں تک محدود نہیں تھے بلکہ پورے جو عالم انسانی ہے وہ ان کے ایک ہیتہ ادراک میں تھا۔
بلا شبہ علامہ محمد اقبال مصور پاکستان ہیں اور انہوں نے بر صغیر میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کا نظریہ پیش کیا، لیکن وہ ایران میں بھی ایک بڑی تبدیلی کو اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اقبال کے زمانے میں ایران میں بادشاہت کا دور دورہ تھا، ایرانی حکام برطانوی استعمار کے اشاروں پر ایک اسلامی مملکت کے فیصلے کر رہے تھے۔ آمریت میں جکڑے ایران میں اسلامی اور بنیادی تبدیلی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اقبال پر امید تھے۔ وقت گزرتا رہا اور علامہ اقبال کا شعری اور نظریاتی سفر بھی جاری رہا، ترانہ ہندی سے ترانہ ملی کا سفر، اور بالآخر اقبال حکیم الامت اور شاعر مشرق کی منزل پر فائز ہوئے۔ اقبال کا پیغام مردوں میں زندگی، خواب غفلت میں سوئے ہوئوں کے لیے امید کا پیغام ہے، وہ شاندار ماضی کے حامی مسلمانوں کے لیے مستقبل کی ترقی و پیش رفت کی نوید دیتے ہیں۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفائی، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر
Thank you.
ਬੋਲਿਓ।